الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفال قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ واصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر خود کر تیار نہیں تھی، تو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے تھے. سارے لوگ بھی بیٹھے تھے اور اس طرح سرکار کی بارگاہ میں لوگ با ادب بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں گے، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھنے لگے اور ایک چھوٹی سی لکڑی سے زمین خریدنے لگے. پھر نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر تین بار فرمایا، اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور دیگر فرشتے جنتی تحفے لے کر نیز جنتی خوشبوئیں لے کر آتے ہوئے اور جنتی لباس لاتے ہیں. پھر سب بستا حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام بشارت کی ابتدا کرتے ہیں اور ان کے بعد تمام فرشتے خوشخبری سناتے ہیں. تو اس کی روح اس طرح بہ جاتی ہے جس طرح کے قطرہ مشکی جیسے. اب وہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، وہ فرشتے اس کی روح لے کر ان جنتی تحفوں کے درمیان رکھ لیتے ہیں. اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک اٹھتی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں مومن کے نفس کی خوشبو ہے جس کا آج انتقال ہوا ہے. تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ملائکہ جب اس کو آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازہ مشتاق ہوتا ہے، یعنی یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ اس سے یعنی مجھ سے داخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنے اعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے. تو وہ دروازہ روتا تھا، وہ جس دروازے سے گزرتا تھا فرشتے کہتے ہیں کیا ہی خوشبو دار ہے یہ شخص جس نے اپنے رب عز و جل کے فرمان کو قبول کیا، حتیٰ کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے تھے تو ملک الموت اور وہ فرشتے جو اس کی روح قبض کرتے وقت موجود کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، ہم نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جائے، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا ہوگا اور دوسری مرتبہ اسی سے اٹھا ہوا، وہ مردہ جن قبر میں رکھ دینے کے بعد لوگوں کی جوتیوں کی آواز اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز تک سن سکتا، اور جب لوگ اسے زخنا کر پلٹ جاتے ہیں تو اس کے پاس تین فرشتے آ جاتے ہیں، دو رحمت کے فرشتے اور ایک عذاب، لیکن اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، نماز قدموں کے پاس ہوتی ہے، روزہ سینے کے پاس، زکات دائیں طرف، صدقہ بائیں طرف، نیکی اور خوش اخلاقی اس کے سینے میں، تو جس طرف سے بھی عذاب کا فرشتہ آتا ہے اسی طرف کا عمل اسے دور رکھ دیتا ہے، جب وہ ایک اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تمام اہل مینا مل کر بھی اسے اٹھانے کی کوشش کرے تو نہ اٹھا سکے، پھر وہ کہتا ہے کہ اے نیک بندے، اگر تیرا نماز روزہ زکات صدقہ تجھے نہ گھیر لیتا تو میں یہ ہتھوڑا تجھ کو مارتا اور اس مار سے تیری قبر آگ سے بھر جاتا، اے رحمت کے فرشتوں یہ تمہارے لیے ہے اور تم اس کو لے جا سکتے، پھر عذاب کا فرشتہ یہ کہہ کے واپس چلا جاتا ہے اور وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے دوست کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ سخت ہولناکی سے گزر کر آ رہا تھا، پھر وہ سوال کرتے ہیں میں رب کو کہا تیرا رب کون ہے، اور یہ ذرا سختی سے سوالات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ، پھر کہتے ہیں ماں دین تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام، پھر سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کے لباس پہناؤ اور جنت کی خوشبوئیں لگاؤ اور حد نظر تک اس کی قبر میں وہ سعی کر، اور جنت کا ایک دروازہ قدموں کی طرف اور دوسرا سر کی طرف کھول دو، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب اس طرح سو جا جس طرح کے جنت سوتی ہے، تجھے عذاب قبر کا ذائقہ نہ ملے گا، تو وہ مومن کا مردہ کہے گا اے اللہ قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں چلا جاؤں اور تیری عطا کردہ نعمتوں کو حاصل کر دوں، تو وہ قیامت ہی کے سفید چہرے میں اٹھایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ملک الموت اب تم میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی اور نعمتوں سے سرفراز کیا لیکن وہ میرے شکر سے ہمیشہ انکار کرتا رہا ہے، آج اسے لاؤ تاکہ میں اسے انتقام، تو ملک الموت اس کے پاس خوفناک شکل میں پہنچتے ہیں، ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلاخیں ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ہمراہ 500 فرشتے ہیں، ہر ایک کے پاس تانبا جہنمی چنگاریاں اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں، تو ملک الموت کی خاردار سلاخیں اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا جب تک شخص کی رگوں کو داخل ہو جاتا ہے، پھر ان سلاخوں کو سختی سے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے، اور اس وقت اللہ کے دشمن پر بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آتے ہیں، پھر وہ تانبا اور چنگاریاں اس کی تھوڑی کے نیچے بچھا دی جاتی ہیں، پھر ملک الموت فرماتے ہیں کہ اے ملعون جان گرم ہوا گرم پانی اور گرم سائے کی طرف آ. جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے کہ اے جسم اللہ عز و جل تجھ کو میری جانب سے بدترین سزا دے، کیونکہ تو مجھے نافرمانی کی طرف تیزی سے لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے بھگتا تھا، تو خود بھی برباد ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا. جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے، زمین کے وہ حصے جن پر وہ نگاہ کرتا تھا اس کو دانا کرتے ہیں. ابلیس کے پاس جا کر اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کو جہنم رسید کروا دیا. جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس کالا سانپ بھیجتا ہے جو اسے ڈسنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دو فرشتے آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں، بڑی سختی سے پوچھتے ہیں، مذہبوں کا تیرا رب کون ہے، ماہینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے جاننا ہی کب چاہا تھا. پھر وہ اس کو ایسے ہتھوڑے مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں ذرا اوپر کو دیکھو. جب وہ اوپر کو دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تو اطاعت کرتا تو تیرا مقام یہاں ہوتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے دشمن خدا نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا مقام یہ ہے، اور تب تک دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے گرمی اور گرم ہوا آتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ دونوں روایات میں نے آپ کی خدمت میں شرح الصدور سے پیش کی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، واقعی موت کا معاملہ بڑا ہی کٹھن ہے اور نزع روح کی تکالیف برداشت نہیں ہو سکیں گی. حضرت سیدنا ابوبکر اسماعیلی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی بن نورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے نقل کیا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ نہ روتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ رونے لگتے تھے. ان سے دریافت کیا گیا یا امیر المومنین اس کا کیا سبب ہے کہ جب جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے اور جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جب جب قبر کا ذکر کرتے ہو تو مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، اور قبر کی کنجی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، وہی قیامت کے روز اسے کھولیں گے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ تھی اس کے لیے اس کی قبر جنت ہے، اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کے لیے اس کی قبر قید خانہ ہے، جس کے لیے دنیاوی زندگی قید تھی تو اس کے لیے موت اس کی رہائی کا پیغام ہے، اور جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو ترک کیا آخرت میں وہ پورا پورا حصہ پائے گا. اور فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دیا کہ وہ دنیا اسے چھوڑ دے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، مقام غور ہے، مقام عبرت ہے. آج دنیاوی زندگی میں ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے شاداب اور فرحان ہیں، اور ہم وقت دنیا کی دولت سمیٹنے میں مشغول ہیں. ہمارے اپنی زندگی کا مقصد ہی غالباً حصول دنیا سمجھ رکھا ہے. ہر وقت دنیا کی دھن ہم پر سوار ہے. میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، غالباً مجھے سننے والوں کی غالب اکثریت جو اس وقت جمع ہوئی ہے وہ بھی دنیا ہی کمانے کے لیے پہنچی ہے اور کتنی بد نصیبی ہے اب مسلمانوں کہ اس کا ذہن صرف اور صرف دنیا کے لیے وقف ہو گیا، ہر وقت یہ دنیا کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر دعا بھی کرتا تو یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری دنیا کی دولت بڑھ جائے، میرا دنیا کا پنا معاملہ حل ہو جائے، میری نوکری پکی ہو جائے، میرا کاروبار وسیع ہو جائے، میرے پاس خوب پیسے اکٹھے ہو جائے، اور شیطان کبھی کبھی کان میں پھونک مارتا ہے کہ یہ نیت میں شامل کر لو کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو دین کی خدمت بھی کروں گا، حالانکہ یہ تو دھوکہ تھا۔ تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کی رضا کا کام کرنے کے لیے بغیر پیسوں کے بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ صرف دنیا کی دھن رکھتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد وہی صرف اور صرف دنیا بنانا، مستقبل کے معنی بھی یہی سمجھتے ہیں، جسے بولتے ہیں مستقبل روشن ہو جائے، تو اس کے معنی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل روشن ہو جائے، حالانکہ حقیقت میں مستقبل تو کم، حقیقی مستقبل تو آخرت ہے، حقیقی مستقبل تو جنت کا حصول ہے۔ تو جو لوگ صرف اور صرف دنیا کی دھن رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے، آپ خود غور فرمائیں کہ دن میں کتنی بار ایمان پر خاتمے کی آپ دعا فرما چکے، ظاہر کی ڈیوٹی کا عالم تو یہ کہ نماز کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، دنیا کا یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی ہماری 8 بجے شروع ہوتی ہے تو 8:45 بجے پہنچ جاتا ہے، تو صرف اور صرف دنیا کے دن، ہفتے میں ایک بار چھٹی کے لیے اجتماع ہوتا ہے وہ چھٹی کے وقت، جب چھٹی ہو جاتی کام سے فراغت ہو جاتی جو میں رات کو پوری رات کو عشاء کے بعد، تو اس میں بھی بڑے بہانے ہیلے بڑے نخرے کہ جی ٹائم نہیں ہوتا، جناب تھک جاتے ہیں تو یہ ہے تو فلا ہے تو چنی ہے تو چنا ہے، یعنی دنیا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور رب سے بھی مانگی تو صرف دنیا ہی مانگی، دنیا کے لیے دعا۔ تو ایسوں کے لیے قرآن تنبیہ کر رہا ہے، سورۃ البقرہ پارا دوسرا رکوع 9، بڑے غور سے جن کے کانوں سے سنیے، میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، مانگی دنیا رب، مانگی دنیا کی دولت میں برکت اور روزی میں برکت کا سوالی ہے، یہ کب کہتا کہ میرا یا اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے، یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ کب کہہ رہا ہے کہ نظر کی سختیوں میں آسانی کر دے، یہ کب کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کی پیاس سے بچانا، یہ کب کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں جامع کوثر نصیب کرنا، یہ کب کہتا ہے کہ محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ کب کہتا ہے کہ یا اللہ دل سے دنیا کی محبت نکال کر عشق رسول عطا کر دے، یہ کب کہتا ہے کہ یا اللہ جنت دے دے، یہ کب کہتا ہے یا اللہ دوزخ سے پناہ دے دے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ پھر قرآن سنیے، اور کوئی آدمی کیوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، مانگی دنیا رہا ہے آخرت مانگی نہیں رہا، اب جو دنیا اور آخرت کی لڑائی مانگتے ہیں وہ تو واقعی خوش نصیب ہے۔ تو اس کے بعد والی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بھلائی مانگی جاتی ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ دے آدمی یا اپنے کاروبار کو ختم کر دے اور بال بچوں کو چھوڑ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر کونا سنبھال، یہ پورا مطلب یہ کہ دنیا کی بھلائی اللہ سے طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیر کے مطلب اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ رہے اور بھلائی عطا فرمائے دنیا کی، اور ساتھ میں آخرت کی بھلائیاں بھی طلب کرے اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگے، تو ایسوں کی تعریف ہے کہ ان کو ان کی کمائی سے حصہ ملے گا، اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے، اس سے مراد قیامت جلد آ رہی ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ لوگ جتنی دولت سے محبت کرتے ہیں اگر اتنی ہی جنت سے محبت کرتے تو دونوں کو پا لیتے، لوگ جتنا دنیا کی تکلیفوں سے ڈرتے ہیں اتنا اگر جہنم سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں کو نجات پا لیتے، لوگ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتے اتنا ہی باطن میں اللہ عز و جل سے بھی ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی کے یہاں سرخ روئی حاصل کر لیتے۔ حقیقت ہے کہ دولت سے ہر ایک کو پیار ہے فی زمانہ، جنت سے پیار ہونے کا اظہار تو کسی کسی سے ہی ہوتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے ہر ایک ڈرتا، تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے، یہ ہے کہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے اتنا ہی اگر جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے، تنگ دستی سے تو سمجھتے، تنگ دستی سے گھبرا کر مال اکٹھا کرنے کی دھن اپنے وطن کو چھڑا کر بال بچوں سے دور گاؤں اٹھا کر لیا، ماں باپ سے چھڑا کر لیا، تو بھرا دے کہ انما الاعمال بالنیات، تو دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب جو ہے یہ سورۃ الشورا میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی طرف بالکل توجہ دیتے ہی، ان سے دین کی بات کرو تو بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اجتماع کی دعوت دو اور بھاگنے کا رستہ تلاش کرتے اور ہاں کہہ کر جان بھی چھڑا لیتے مگر آتے تھے، نماز کا کہو ایک بار کہو دو بار کہو تیسری بار وہ گلی بدل دیتے ہیں، یہ پکڑ کے کہے گا نماز پڑھا کرو بھائی سنتوں پر چلا کرو، ہمارے اجتماع میں شرکت کیا جائے، کتنا مطلب یعنی کہ بد نصیب وہ شخص کہ جو مطلب قرآن سنت کی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کی ایک آیت میں سناتا ہوں، بڑے غور سے سنیے، سورۃ السجدہ 12:21 رکوع 15 اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 بڑی توجہ سے سنیے، وما اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے، اور مدینے کی خوشبودار خوشگوار پر بہار نور بار ضیا بار دل بہار رنگین فضاؤں کے صدقے میں یہ تمام دعائیں مجھ پاپی و بدکار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ تو پیارے پیارے سائی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے، اور نمازیں پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے قضا نہیں ہونے دیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، فلمیں ڈرامے اتنے عام ہو گئے کہ بدقسمتی سے اب اس کو گویا کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی۔ بے پردہ عورتوں کے سین دیکھنا کس قدر بد نصیب ہے۔ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی نگاہ شرم و حیا سے ویسے ہی جھکائے رہتے تھے اور جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے تب بھی نگاہ جھکی رہتی اور مخاطب یعنی جس سے گفتگو فرما رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف نظر نہ فرماتے نیچی نظریں رکھ کر گفتگو فرماتے کتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کی حفاظت فرماتے تھے امت کو درس اور تعلیم کے لیے اور آج امت نے آنکھوں کی حفاظت کا تصور ہی ختم کر دیا زبان کا تحفظ کا ختم تصور ہی ختم کر دیا نہ جانے کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے جو زبان کی لرزشوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کینچی کی طرح زبان چلتی اور سب کی باتیں کاٹتی چلی اس کی غیبت کی اس کی چگلی کھائی ان فضول باتوں کی بھرمار کر کے سامنے والے کو بیزار کر دیا یاد رکھیے ایک ایک لفظ کا حساب بروز قیامت دینا پڑ جائے گا تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں آج سچی توبہ کر کے اٹھیے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کیجیے اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حکمت کی یعنی شریعت کی ایک بات سننا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے ایک دینی مسئلہ کا مسلمان اس کو سیکھے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے علم دین کی طلب میں جس کے قدم خاک آلود ہوں اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا اللہ عز و جل ہمارے اہل ذات پر رحم فرمائے تو آپ ضرور مطلب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمایا کریں اور جن عیسائی بھائیوں سے بند پڑے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مقامات پر پیغام سنت کا درد دینے میں سستی نہ کریں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار اور خوشگوار ہے میرے جانشینوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں سنتوں کے اے مبلغ او مبارک تجھ کو تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں جو سائیں بھائی داڑھی اپنے چہرے پر نہیں سجاتے اول تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ سجا دیجیے اس لیے کہ حدیث شریف نے فرمایا کہ مونچھیں پست کرو داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھ جائے اور یہودیوں جیسی شکل مت بنا تو ایک عاشق اور دیوانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہودیوں یعنی میرے دشمنوں جیسی شکل مت بناؤ تو ہم سرکار کے کیسے عاشق ہیں کیسے دیوانے ہیں کہ سرکار کے دشمن جیسی شکلیں بناتے دانش مندہ را اشارہ کافی سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا